السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
قبائلی علاقے کرم ایجنسی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی ضلع مانسہرہ میں بم دھماکے، 4 فوجی اور 2 پولیس اہلکار ہلاک۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم زوروں پر۔ رائے شماری کے نتائج کے مطابق عام آدمی پارٹی پھر برسر اقتدار آ سکتی ہے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، مشرقی یوکرین میں منگل کے روز یوکرینی فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان تازہ لڑائی میں کم از کم 8 شہری ہلاک ہو گئے۔ آزاد قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں 2 مختلف بم دھماکوں میں فوج اور پولیس کے 6 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتاتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی اور شمال مغربی ضلع مانسہرہ میں 12 گھنٹے سے بھی کم وقت کے دوران ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 6 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کرم میں سیکورٹی فورسز جبکہ مانسہرہ میں پولیس کی گاڑی سڑک میں نصب دیسی ساخت کے بم دھماکوں کی زد میں آئی۔ قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں منگل کو ہونے والے بم دھماکے میں سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق گاڑی وسطی کرم کے علاقے اورم گئی سے پاڑا چنار جا رہی تھی۔ دھماکے سے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرا کی قریب ہے، جہاں گزشتہ اکتوبر سے پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف خیبر ون کے نام سے بھرپور کاروائی شروع کر رکھی ہے۔ سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر دیسی ساخت کے بم دھماکے کے بعد فوج نے علاقے میں عسکریت پسندوں کے خلاف جوابی کاروائی کی، جس میں حکام کے مطابق ایک اہم کمانڈر سمیت 2 شدت پسند ہلاک جبکہ 3 مشتبہ جنگجو کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ قبل ازیں پیر کو نصف شب کے قریب شمالی شہر مانسہرہ میں ہونے والے ایک بم حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ مقامی پولیس کے مطابق لاری اڈا کے قریب پولیس کی گاڑی راولپنڈی سے گلگت جانے والی گاڑیوں کو روانہ کرنے کے لیے ان کے ہمراہ تھی کہ سڑک میں نصب دیسی ساختہ بم کی زد میں آ گئی۔ بم دھماکے سے گاڑی پر سوار سب انسپکٹر فرید خان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمی ہونے والے 2 اہلکاروں میں سے ایک نے اسپتال پہنچ کر دم توڑا۔ پاکستان کے اس نسبتاً پرامن علاقے میں پہلے بھی خاص طور پر گلگت آنے جانے والی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جن کی ذمہ داری حکام کالعدم شدت پسند تنظیموں پر عائد کرتے رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے ایک اعلی سطحی اجلاس میں ملکی داخلی اور سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس کانفرنس کی صدارت کی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی عسکری قیادت کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور فرقہ واریت میں ملوث عناصر کا بلا تفریق خاتمہ کیا جائے گا۔ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں منگل کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں سرکاری طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت 24 دسمبر سے ملک بھر میں لگ بھگ 9,000 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں مذہبی منافرت پھیلانے والے بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق منگل کو ہونے والے کور کمانڈرز اجلاس میں شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب اور خیبر ایجنسی میں کی جانے والی فوجی کاروائیوں پر پیش رفت سے متعلق بھی شرکا کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کے عسکری عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں جاری فوجی کاروائیاں کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ سال جون میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب کے آغاز کے بعد پاکستانی فوج نے اکتوبر 2014 میں خیبر ایجنسی میں آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ عسکری کمانڈروں کے بقول شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد کئی دہشت گرد فرار ہو کر خیبر ایجنسی میں منظم ہونا شروع ہو گئے تھے، جن کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ دریاسنا افغانستان میں امریکی فورس کے کمانڈر جنرل جان کیمبل نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف سے ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات پیر کو راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے صدر دفتر میں ہوئی۔ افغانستان میں تعینات اس وقت بین الاقوامی افواج کو ریزیلیوٹ سپورٹ مشن کا نام دیا گیا ہے اور جنرل جان کیمبل اس مشن کے بھی سربراہ ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی پر رابطوں کو مؤثر بنانے پر بات چیت کی گئی۔ گزشتہ سال جون کے وسط میں پاکستانی فوج کی طرف سے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن کے آغاز کے بعد سے پاکستان مسلسل افغان حکام اور وہاں تعینات غیر ملکی افواج سے یہ کہتا رہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں کہ دہشت گرد پاکستانی علاقوں سے فرار ہو کر افغانستان میں داخل نہ ہو سکیں۔ افغان حکام اپنے حالیہ بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی سرحد کے قریب دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جس میں درجنوں مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے۔ سرحد کی نگرانی اور پڑوسی ملک افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے پاکستان کی عسکری قیادت کے افغانستان میں تعینات امریکی کمانڈر سے بھی قریبی رابطے رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع ایک اسکول کے نزدیک منگل کو بم دھماکہ ہوا ہے، تاہم اس حملے میں ابھی تک کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ شہزاد حسین مزید تفصیلات کے ساتھ۔
منگل کی صبح کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اسکول کے قریب بم حملہ کیا گیا، لیکن اس وقت اسکول میں بچے یا اساتذہ موجود نہ تھے اور یوں اس حملے میں کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ اسکول کے اوپر نہیں پھینکا گیا، یہ سڑک پہ، یہ ضرور ہے کہ اسکول قریب وسینٹی میں تھا اور سب لوگ وہاں پہنچ بھی گئے اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی کیے گئے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اسکول مینجمنٹ کے ساتھ بھی ایڈمنسٹریشن کا رابطہ ہے، پولیس کا رابطہ ہے، رینجرز کا رابطہ ہے، اور ان کو ایک مات بھی دلایا جا رہا ہے کہ یہ اسکول کے اوپر بیسیکلی اٹیک نہیں تھا۔
ذرائع کے مطابق یہ حملہ دستی بم سے کیا گیا اور حملہ آوروں نے وہاں پرچہ بھی چھوڑا جس پر یہ دھمکی تھی کہ اگر ملک میں پھانسیوں کا سلسلہ نہ روکا گیا تو مزید حملے کیے جائیں گے۔ منگل کی صبح کراچی کی سینٹرل جیل میں کلدن تنظیم کے دو قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ عطا اللہ اور محمد اعظم کو 2001 میں کراچی کے علاقے سولجر بازار میں ڈاکٹر علی رضا کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر قتل کرنے کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی۔ صبح کے وقت کراچی سینٹرل جیل کے گرد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور وہاں جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گردوں کے حملے کے بعد ملک میں سزائے موت پر لگی پابندی ہٹا لی گئی تھی اور تب سے ملک کے مختلف شہروں میں دہشت گردوں کو پھانسیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ تب سے ہی ایک طرف وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے اسکولوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات اور دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں تو دوسری طرف تعلیمی اداروں کی ناقص سیکیورٹی کی رپورٹیں بھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
مشرقی یوکرین میں منگل کے روز یوکرینی فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان تازہ لڑائی میں کم از کم 8 شہری ہلاک ہو گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں شدید گولہ باری میں کم از کم 22 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہفتے کے روز یوکرینی حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان امن بات چیت کی ناکامی کے بعد علیحدگی پسندوں کے خود اعلان کردہ علاقوں دونیسک اور لوہانسک میں لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ خاص طور پر یوکرینی کنٹرول والے قصبے کے ارد گرد لڑائی بڑھ گئی ہے اور اس میں اضافے کا خطرہ ہے۔ پیر کے روز روس نواز علیحدگی پسندوں کے لیڈر نے اعلان کیا تھا کہ وہ جنگجوؤں کی تعداد 100,000 تک بڑھانے کے لیے بھرتی کی تحریک شروع کریں گے۔ اوباما انتظامیہ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یوکرین کو روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف جنگ کے لیے مہلک ہتھیاروں کی امداد فراہم کی جائے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سمیتا نوروال کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوجی امداد کے سلسلے میں تمام امکانات کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔
We do continue to assess how to best support Ukraine. Our focus does remain on pursuing a solution through diplomatic means.
ترجمان ساکی کہہ رہی ہیں کہ یوکرین کی مؤثر حمایت کی فراہمی کے لیے ہم تمام امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں، تاہم ابھی تک ہم نے اس بات پر توجہ مرکوز کی ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکل آئے، لیکن دوسرے امکانات بھی ہمارے پیش نظر ہیں۔ ترجمان ساقی نے یہ بات اس تناظر میں کہی ہے کہ مغربی ممالک مسلسل یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یوکرین کو علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے مولک ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ پیر کے روز اٹلانٹک کونسل اور بروکنگ انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں امریکہ سے کہا گیا ہے کہ وہ $3 بلین کی یوکرین کو مہلک اور غیر مہلک فوجی امداد دے۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار اسٹیفن پائفر کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنے موقف میں تبدیلی لائے۔
We also recommend that the US government consider drawing stocks out of US defense stocks to get it on the ground, in particular because there is a concern that when spring arrives in Ukraine, April or May...
ہم نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ امریکی حکومت اپنے دفاعی اسٹاک کو نکال کر باہر لائے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپریل یا مئی میں جب یوکرین میں موسم بہار آئے گا تو جنگ میں تیزی آ سکتی ہے، لہذا معینہ وقت پر امداد پہنچنا ضروری ہے۔ اس وقت بھی یوکرین میں جنگ میں تیزی آ رہی ہے اور وزیر خارجہ جان کیری جمعرات کو کیف جا رہے ہیں جہاں وہ صدر پیٹروشینکو اور دیگر حکام سے ملاقات کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی کالا عدالت نے منگل کے روز فیصلہ سنایا کہ 1990 کی جنگ بلکان نہ ہی کرویشیا اور نہ ہی سربیا قتل عام کی مرتکب ہوئی جبکہ کرویشیا یوگوسلاویا سے علیحدہ ہوا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے جج نے فیصلہ پڑھ کر سنایا کہ دونوں ملکوں کی فوجوں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا لیکن دونوں فریق ایک دوسرے پر یہ الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ لڑائی کے دوران قتل عام کے وہ مرتکب ہوئے اور اس لڑائی میں 20,000 افراد ہلاک ہوئے۔ پروگرام آج کے موضوع میں بین الاقوامی خبروں سے ہم نے یوکرین کی تازہ ترین صورتحال اور انصاف کی بین الاقوامی عدالت کی طرف سے سربیا اور کرویشیا کے بارے میں دیے جانے والے فیصلے پر بات کی۔ لندن میں مقیم ویسٹرن افیئرز کے ایڈیٹر اور تجزیہ کار منظر وسیم نے میزبان بہجت جیلانی سے باتیں کرتے ہوئے یوکرین کی صورتحال کا تجزیہ پیش کیا۔
جی، اگر ہم یہ سچویشن میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ امریکہ نے فار ایگزامپل ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ کچھ جو لیتھل ویپنز ہیں وہ بھی دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ایک طرف تو یہ پریشرائز کر رہے ہیں، اور اگر وہ دیتے ہیں اور جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ملٹری کی بھی انڈائریکٹلی، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یورپ آن بورڈ نہیں ہے اور وہ اس پالیسی کو اپروو نہیں کرتے کیونکہ الٹیمیٹلی رشیا کے ساتھ روس کے ساتھ جو ہے یورپ کو ہی رہنا ہے، تو وہ اس پالیسی کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر، یورپ کے اندر زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے، لیکن امریکہ کافی ریلنٹلیس ہے اور کافی پش کر رہے ہیں اس پالیسی کو کہ ان کو مزید پریشرائز اور مزید ان کو سپورٹ دی جائے یوکرین کو۔ اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو ایک خطرہ اس کا بن جائے گا کہ رشیا کو اور زیادہ مزید بیچ میں آنا پڑے گا، لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ کیوں کر رہا ہوگا تو موسٹ پرابلی اس کو اکنامیکلی ڈاؤن رکھا جائے گا اس طریقے سے، کیونکہ ایسی ایک جنگ کو اگر پرولونگ ہو جاتی ہے تو روس کو بیچ میں زیادہ اپنے ریسورسز ڈالنے پڑیں گے اور بہت مشکل ہوگا کہ روس اسے نکل پائے گا بہت جلد۔ لیکن اس کا ایک بیک ٹائش یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی کچھ انڈیکیشن ایسی مل رہی ہیں کہ کیا ہوگا کہ اگر روس جو ہے امریکہ کی جہاں پر اور جگہ پر پرابلمز ہیں جس طرح کے داعش ہیں یا اور وہاں پر انڈائریکٹلی اگر سپورٹ کرنا شروع کر دیں وہ، تو بہت ساری دنیا کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ بہت سوچ سمجھ کے ساری دنیا کو قدم لینا چاہیے، کیونکہ کسی کو بھی یہ اس طرح کی جو نیا ایک جس کو فورتھ جنریشن وار کا کہتے ہیں یا اس طرح کی کانسیپٹ کے اندر بہت زیادہ اگر کوئی داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو ساری دنیا کے لیے کافی مصیبت بنتی جائے گی۔ تو مل بیٹھ کے ہی اس کو ایز سون ایز پاسبل ایسے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو
پولیٹیکل سولوشن کی بات ہونی ضروری ہے۔
جی جی بالکل۔
اب منظر، ایک کوئک کامنٹ آپ کرتے چاہیے۔ آج انصاف کی بین الاقوامی عدالت یعنی ICJ اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ 1990 کے دہائی میں بالکن لڑائی کے دوران کروشیا اور سربیا دونوں میں سے کسی نے بھی نسلی قتل و غارت گری کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ کروشیا نے سربیا کو نسلی صفائی کا الزام دیا تھا اور سربیا نے 1995 میں سربوں کو کروشیا سے نکال دینے کا الزام دیا تھا، لیکن دونوں ملکوں نے ICJ کے فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اس فیصلے کے تناظر میں جبکہ دونوں ملکوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ فیصلہ مانیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مصالحت کی کوئی بہتر صورت ہوگی؟
جی، اگر غور کریں تو اس ان کے آپس میں پہلی مصالحت کافی حد تک ہو چکی تھی اور لڑائی جھگڑا سچ کوئی نہیں چل رہا تھا۔ یہ سارا جو فیصلہ آیا ہے میرے مطابق، میرے خیال میں اس کا ریزلٹ آگے چل کے آئے گا، کیونکہ انہوں نے ایک جو بات کی بہت کلیئر کہ ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائڈ جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، ان کو ایک ساتھ نہ کیا جائے۔ اس کا ریزلٹ اگر ہم اب آپ دیکھتے ہیں تو یو ول ہیو این آئیڈیا کہ اگر ہم اسرائیل کا جو ہے اگر کیس جاتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر تو اس کا اس فیصلے کا امپیکٹ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ اسی چیز کو لیتے ہوئے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ایتھنک کلینزنگ کی فلسطینیوں کی وہ جینوسائڈ نہیں تھا، تو وہ کیس جو ہے پروبیبلی اٹ ول بی ریجیکٹڈ۔ تو بیسڈ آن دس میرے خیال میں یہ رولنگ دی گئی ہے، کیونکہ ادروائز کرویشیا اور اس کے درمیان میں اتنی زیادہ نفرت اور وہ چیزیں نہیں رہی جس طرح کے پہلے تھیں.
بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکی صدر براک اوباما کے $4 ٹریلین مالیت کے بجٹ میں $585 بلین کی رقم قومی سلامتی اور دفاعی حکمت عملی کو برقرار رکھنے کے لیے شامل کی گئی ہے, جو تمام بجٹ کا تقریباً 15% ہے اور گزشتہ برس کے دفاعی بجٹ سے $25 بلین سے زیادہ ہے. تفصیلات پینٹاگون کے نمائندہ کارلا باب میں پیش خدمت ہیں. امریکہ اور اس کے مفادات کے تحفظ کی مد میں $543 بلین کی تجویز اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے صدر اوباما نے تجویز کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی $51 بلین سمندر پار جنگی فنڈز کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے. صدر براک اوباما نے کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ اس بجٹ کو مکمل طور پر منظور کرے. صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں,
This is one of our most basic and most important responsibilities as a government. So I'm calling on Congress to get this done.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے, لہٰذا میں کانگریس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسے جلد از جلد منظور کرے. اس صورتحال میں سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ $585 بلین کی درخواست سن 2011 میں کانگریس کی جانب سے مقرر کردہ اخراجاتی بجٹ $499 بلین سے کہیں زیادہ ہے. ریان کراٹی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ڈیفینس بجٹ انالیسس کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں,
Acting on what seems to be a broad consensus in both chambers and in the executive that
وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو برسوں میں دفاعی اخراجات خاصے کم رکھے گئے تھے, لہٰذا اب یہ دونوں ایوانوں اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں ایک وسیع اتفاق رائے پیدا کریں. اس میں حالیہ عالمی ماحولیاتی خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت کم رقم کی تجویز پیش کی گئی ہے. اس کے علاوہ داعش کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے $5 بلین سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے, جو عراقی فورسز کی تربیت اور فضائی حملوں پر خرچ کی جائے گی. اس بجٹ میں یورپین ری ایشورنس انیشیٹو کے لیے تقریباً $800 بلین شامل کیے گئے ہیں, جو یوکرین میں روسی جارحیت کے دوران یورپ میں اتحادیوں کے ساتھ تربیتی مشقوں پر صرف کیے جائیں گے. دوسری جانب اگرچہ امریکہ نے افغانستان میں اپنا جنگی مشن ختم کر دیا ہے, تاہم اس بجٹ میں پھر بھی $400 بلین کی رقم فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے تاکہ وہاں پر امدادی مشن جاری رکھا جا سکے. امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف فورس سٹرکچر کے لیفٹیننٹ جنرل مارک رمپ سے کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ہم اپنی بڑی انخلا کی بات کر رہے ہیں, جبکہ وہاں پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی نہیں آئے گی. ہماری فوجیں ابھی بھی وہاں ہیں جو تربیت, مشاورت اور مدد فراہم کر رہی ہیں. ہم ابھی بھی وہاں ہیں اور یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوجیں وہاں چھاؤنی میں محفوظ ہیں. بحریہ کے لیے بھی مجوزہ بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے, جو بحر الکاہل کے خطے میں $400 بلین کے نئے بحری جہازوں پر خرچ کیے جائیں گے. امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے وضاحت کی ہے کہ یہ بجٹ مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے ہے. معاون وزیر دفاع باب ورک کہتے ہیں,
We have 3 years of built up demand on modernization that we haven't been able to get to.
ہمیں اپنے بحری بیڑے کو جدید طرز پر تیار کرنے کے لیے 3 سال درکار ہیں, مگر ہمیں ابھی تک مطلوبہ فنڈز دستیاب نہیں ہیں. لیفٹیننٹ جنرل مارک رام سے کہتے ہیں,
If we don't do that today, we're not going to stay ahead of our potential adversaries.
اگر آج ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہم اپنے ممکنہ حریف سے آگے نہیں بڑھ سکتے. نئے فضائی اور سمندری ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ان سرمایہ کاریوں میں جوہری تنصیبات کی مرمت اور سائبر سیکیورٹی کو ترقی دینا شامل ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. منگل کے روز چاٹ کی سینکڑوں زمینی فوجیں نائجیریا میں داخل ہوئیں, جو بوکو حرام کے جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقوں کو واپس حاصل کرنے کی علاقائی کوششوں کا حصہ ہے. عینی شاہدوں نے کہا ہے کہ چاٹ کی فورسز کیمرون میں فوٹوکول سے ایک پل عبور کر کے نائجیریا کے قصبے گیمبارو میں داخل ہوئیں. دیگر 300 فوجوں نے بوسو قصبے کے قریب پوزیشنیں سنبھال لی ہیں, جبکہ علاقے میں لڑائی کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. نائجیریا کی حکومت نے پیر کو دیر کے بتایا کہ گیمبارو اور شمال مشرق میں دیگر قصبوں کو بوکو حرام کے قصبے سے چھڑا لیا گیا ہے. الجزیرہ کے صحافی محمد فہمی کو مصر کی جیل سے جلد ہی رہا کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے انہیں اپنی مصری شہریت چھوڑنی ہوگی. فہمی کے پاس کینیڈا اور مصر کی دوہری شہریت تھی. پیر کو دیر گئے کینیڈا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فہمی کی رہائی یقینی ہے. لڑائی کے بعد فہمی کو ملک بدر کر دیا جائے گا, جنہوں نے 400 سے زیادہ دنوں تک قید کاٹی. انہیں 2013 میں دسمبر کے مہینے میں ان کے دو ساتھیوں سمیت قید کیا گیا تھا اور ان پر اخوان المسلمون کی امداد کا الزام تھا. ان کی رہائی کی پیش رفت اس کے بعد سے ہوئی جو مصری عہدیداروں نے الجزیرہ کے ایک اور صحافی پیٹر گریسٹے کو رہا کر کے واپس ان کے ملک آسٹریلیا بھیج دیا. لائبیریا کی وزارت صحت کے ایک عہدیدار نے پیر کو ایبولا کی ایک ویکسین کے تجرباتی عمل میں شامل ہونے والے لوگوں کی تعداد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. نائب وزیر اور ملک میں انسداد ایبولا مہم کے سربراہ نے کہا کہ حکام نے لوگوں پر واضح کیا ہے کہ تجرباتی ویکسین انسانوں میں مہلک وائرس کا سبب نہیں بنے گی. انہوں نے کہا کہ اگر ویکسین مؤثر ثابت ہوئی تو لائبیریا دنیا میں پہلا ملک ہوگا جس نے مہلک وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں ایک دیر پا حل ڈھونڈنے میں عالمی کوششوں کے سلسلے میں مدد کی. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت کے مطابق ایبولا کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اس کی وجہ ایبولا کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات ہیں. ان دنوں ایبولا کی وبا سے بچنے کے لیے ریسرچرز ایک نئی ویکسین بنانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر سٹیو بیریگونا نے بتایا ہے کہ ایبولا سے متعلق ایک نئی ویکسین کو جلد ہی لائبیریا کے طبی مراکز میں آزمایا جائے گا. تاہم یہ سوال کہ یہ ویکسینز ایبولا سے بچانے میں کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے قبل از وقت ہے. یونیورسٹی آف آکسفرڈ میں جنر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ایڈرین ہل ان ویکسینز کے بارے میں کہتے ہیں,
That's exactly the question that the trials in Liberia and elsewhere are designed to address.
اصل میں یہی وہ سوال ہے جو لائبیریا اور دیگر جگہوں کے تجرباتی مراکز میں اٹھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ڈبلیو ایچ او کے مطابق سیرا لیون، لائبیریا اور گنے میں ایبولا کیسز کی مجموعی تعداد 21,000 سے زیادہ ہے, مگر گزشتہ 3 ہفتوں میں سیرا لیون میں 463، گنی میں 109 اور لائبیریا میں 21 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایبولا کے حوالے سے نئے اقدامات ایک مثبت پیش رفت ہے, مگر اب بھی اس حوالے سے بہت کچھ کرنا باقی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے سٹیو بیریگونا کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاکستان کے معروف کلاسیکل گلوکار غلام حسین شگن کا انتقال ہو گیا ہے. ان کا شمار لاہور کے بزرگ کلاسیکی گلوکاروں میں نمایاں تھا. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں مرحوم شگن کی فنی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے. پیش خدمت ہے.
استاد غلام حسن شگن کا تعلق بر صغیر کی کلاسیکی موسیقی کے معروف گوالیار گھرانے سے تھا. وہ 1928 میں امرتسر میں پیدا ہوئے اور لگ بھگ 87 برس کی عمر میں منگل کے روز لاہور میں انتقال کر گئے. وہ کئی دنوں سے علیل تھے. عمر رسیدہ ہونے کے باوجود غلام حسن چگن نے حالیہ برسوں میں یورپ میں شمالی ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی کے نمائندے کے طور پر نام کمایا اور ان کے فن کو موسیقی کے فرانسیسی ماہرین جیرارڈ کرججیان اور مارٹینا کٹیلا نے فرانس کے علاوہ سویڈن، اسپین، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور برطانیہ میں حاضرین کے سامنے پیش کر کے استاد شگن کی بین الاقوامی حیثیت کو تسلیم کروایا. پاکستان اور بھارت میں تو عشروں سے استاد شگن ایک مقبول کلاسیکی گائک کے طور پر فنکار مظاہرہ کرتے رہے. ریڈیو لاہور سے مرحوم استاد شگن کا خصوصی تعلق تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے انتقال کی خبر پر ریڈیو لاہور میں موسیقی کے اسٹوڈیو میں کام بند کر دیا گیا. لاہور ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر ساجد دورانی کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو.
بہت کم لوگوں کے حصے میں وہ شہرت، وہ قبولیت عام آئی جو غلام حسن شگن صاحب کو ان کے اپنے فن کی وجہ سے، ان کی اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی کی وجہ سے حاصل ہوئی. اور آج ہمارا ریڈیو لاہور کا میوزک اسٹوڈیو، ہم نے ان کے انتقال کی خبر آتے ہی جو کچھ بھی وہاں کام ہو رہا تھا اس میں خاموشی چھا گئی اور جیسے وہ خاموش ہو گئے ویسے ہی آج ہمارا میوزک اسٹوڈیو ریڈیو پاکستان لاہور کا خاموش ہو گیا.
استاد غلام حسن شگن کلاسیکی موسیقی کے استاد ہونے کے باوجود جدید پاپ موسیقی سے نالا نہیں تھے. وہ کہا کرتے تھے,
میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, غزل گائیں, گیت گائیں, کچھ گائیں, لیکن کلاسیکی موسیقی کا سبق ضرور دیں.
تقسیم ہند کے وقت کلاسیکی موسیقی کے جو بڑے بڑے نام پاکستان سے جڑے رہے, استاد شگن اس فہرست کا غالباً آخری نام تھے. ان کو حکومت پاکستان نے 1988 میں تمغہ افتخار فن اور پھر سن 2000 میں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا. بھارت کے شہر کلکتے میں 1962 میں استاد شگن کو سنگیت سمراٹ کا خطاب دیا گیا, جبکہ ممبئی میں سنگیت رتن سمیت کئی اہم القابات سے نوازا گیا. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
امیتابھ بچن پاک بھارت کرکٹ میچ کے کمنٹیٹر ہوں گے. تفصیلات فکر و فن میں.
In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the leg side, sir, the consideration came into an ultimatum.
Pakistan aur Bharat mein cricket aur Bollywood ka craze takriban ek hi jaisa hai. یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کے ستارے اکثر بالی ووڈ اور بالی ووڈ سٹارز کرکٹ کے میدان میں جگمگاتے نظر آتے ہیں, لیکن اس بار بالی ووڈ کے میگا سٹار امیتابھ بچن کرکٹ سٹیڈیم میں نظر تو آئیں گے لیکن بالکل مختلف انداز میں. کرکٹ سے حد درجہ لگاؤ رکھنے والے لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن نے یہ کہہ کر زوردار سکسر لگا دیا ہے کہ وہ کرکٹ ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں, جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 15 فروری کو آسٹریلیا میں کھیلا جائے گا, بطور کمنٹیٹر اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے. اس میچ کے لیے پہلے سے موجود غیر معمولی جوش و خروش بگ بی کے اس اعلان سے مزید ہائی ہو گیا ہے. میڈیا نے اس خبر کو 6 سرخیوں میں شامل کر لیا ہے.
پرلے سے باتیں کیوں کرتی ہو شرم, پرلے سے باتیں, پرلے ارادے میں سچ کروں آتے جاتے, پرلے ارادے.
امیتابھ بچن کی آنے والی فلم شمیتاب کے ڈائریکٹر آر بالکی نے بھی ان خبروں کی تصدیق کی ہے. در حقیقت میگا سٹار کو کمنٹری باکس میں بٹھانے اور مائک شیئر کرنے کے پیچھے ان کی آنے والی فلم شمیتاب کی پروموشن بھی جڑی ہے. کمنٹری کے ساتھ پروموشن کا آئیڈیا کتنا کامیاب ہوا اس کا اندازہ اس خبر کو ملنے والی اہمیت ہی سے لگایا جا سکتا ہے.
کھڑے ہو جاتے ہیں, لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے,
تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے اور میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں. میں آج بھی پھینکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتا.
میں مروں گا تو بلٹ سے ہی مروں گا, بی پی یا شوگر سے نہیں.
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں, ناممکن.
امیتابھ نہ صرف بالی ووڈ فلموں میں گیت گا چکے ہیں بلکہ بہت سی فلموں میں ان کی آواز کی ڈبنگ بھی ہو چکی ہے. جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بالی ووڈ میں قدم رکھنے سے پہلے امیتابھ بچن آل انڈیا ریڈیو میں اناؤنسر بننا چاہتے تھے لیکن انہیں آڈیشن میں فیل کر دیا گیا تھا.
یو سی سر, ڈیبیٹنگ آن دی ڈائیبولک ڈائیگنوسس آف ڈیسائسیو ڈیلیورنس اے پاپڑ از اے ریتھمک رائم ریپلیکا آف اے جھاپڑ, وے ون ریلیشز یور ہنگر اینڈ دی ادر ریلیشز یور اینگر. سیملرلی سر, بچن از آلسو اے ریتھمک رائم ریپلیکا آف بول بچن, وے ون ریپرزینٹس اے میگنانیمس نیم وائل دی ادر ریپرزینٹس اے ہورنڈس گیم.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
سی باتیں کیوں کرتی ہو شرم, پرلے سی باتیں, फिर लिए राधे मैं सच करूँगा ते जादू फिर लिए राधे वादे मोरा दे ये है।
सादिया असद वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन।
اسلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ پشاور کے ایک گھر میں قائم مدرسے میں کنویں کی چھت گرنے سے تین کم سن بچیاں ہلاک ہو گئی ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے ایک مدرسے میں کئی کم عمر بچیاں کنویں میں گر گئیں جن میں سے کم از کم تین بچیاں ہلاک ہو گئیں۔ امدادی کاموں میں مصروف کارکنوں کے مطابق کئی بچیوں کو زندہ نکال لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق پشتاخرا کے علاقے میں ایک گھر میں قائم بچیوں کے مدرسے میں کئی نو عمر لڑکیاں کنویں کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک چھت گر گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک پرانا کنواں تھا جسے اب بند کر دیا گیا تھا۔ فوری طور پر قریبی گھروں میں مقیم لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچیوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ بعد میں امدادی ٹیمیں بھی یہاں پہنچ گئیں اور زخمی طالبات کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں تدریس کے لیے گھروں میں مدرسے یا عارضی درسگاہیں قائم ہیں جن کے بارے میں نہ تو سرکاری طور پر کوئی اعداد و شمار موجود ہیں اور نہ ہی یہاں تدریسی معلومات کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت ہیں۔ تاحال کنویں کی چھت بیٹھنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ وزن بڑھ جانے کی وجہ سے یہ چھت گر گئی ہوگی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب کے سابق گورنر مرحوم سلمان تاثیر کے قتل کے ملزم ملک ممتاز قادری کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر عدالت کے باہر سینکڑوں افراد نے قادری کے حق میں مظاہرہ کیا۔ ناصر محمود کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
صوبہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو چار سال قبل فائرنگ کر کے ہلاک کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت میں منگل کو کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے ممتاز قادری کے وکیل خواجہ شریف کا کہنا تھا کہ اس مقدمے کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسے فوجی عدالت کو بھیجا جا سکتا ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اپیل کی سماعت کرنے والی عدالت سے مقدمے کو ٹرائل کورٹ میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ خواجہ شریف، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، اس مقدمے میں ممتاز قادری کے وکیل ہیں۔ ان کے ہمراہ قادری کے حامی لگ بھگ 50 وکلا کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ خواجہ شریف کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں 43 گواہوں میں سے صرف 14 ہی حاضر ہوئے، جبکہ باقی ابھی تک عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ان کے بقول سلمان تاثیر کے ورثہ بھی اس مقدمے میں دلچسپی نہیں لے رہے اور نہ ہی وہ سماعت کے لیے عدالت میں آئے۔ اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل میاں عبدالرؤف نے بینچ کو بتایا کہ مقتول گورنر کے قانونی ورثہ کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں اور عدالت اس پر عمل درآمد کے لیے کہے۔ تاہم بینچ میں شامل جج نور الحسن کا کہنا تھا کہ نوٹس جاری ہونے کے بعد بھی اگر کوئی پیش نہیں ہو رہا تو اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس مقدمے کی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت کے دوران عدالت اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے اور ہائی کورٹ کی طرف جانے والے راستوں کو بھی کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کی ایک معروف مارکیٹ میں اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ کافی پینے کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے۔ ممتاز قادری، جو کہ گورنر کے محافظوں میں شامل تھا، نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس کا یہ فعل سلمان تاثیر کی طرف سے توہین مذہب کے قانون میں ترمیم سے متعلق ایک مبینہ بیان کا رد عمل تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت ممتاز قادری کو موت کی سزا سنا چکی ہے، جس کے خلاف اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کے استعمال پر ایک عرصے سے بحث جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ آزاد خیال حلقے یہ باور کرتے ہیں کہ اس قانون کو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کا سدے باب کرنے کے لیے اس میں ضروری ترامیم کی جانی چاہیے۔ تاہم بظاہر مذہبی حلقوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس پر نہ تو کھل کر بحث کی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں ترمیم سے متعلق کوئی بھی حکومت غور کر سکی ہے۔ ادھر بھارتی شہر ممبئی میں 6 سال قبل ہونے والے دہشت گرد حملے کے ایک مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کے مقدمے کی سماعت بھی روزانہ کی بنیاد پر شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں استغاثہ کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ اس مقدمے کی سنجیدہ نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سماعت روزانہ کی جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دلی اسمبلی کے انتخاب میں بھارت کی بڑی بڑی جماعتیں زور و شور سے انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں میں پیش گوئی کی ہے کہ اس بار عام آدمی پارٹی کی فتح کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
دہلی کی 70 رکنی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم زوروں پر ہے. بی جے پی، عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے سینئر رہنما رائے دہندگان کو لبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. مختلف ایجنسیوں اور میڈیا اداروں کی جانب سے رائے شماری کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دہلی میں کون سی جماعت برسر اقتدار آ سکتی ہے. رائے شماری کے نتائج اس بات کی پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آنے والی ہے، بی جے پی دوسرے نمبر پر رہے گی اور کانگریس کی پوزیشن اور ابتر ہو سکتی ہے. اکانومک ٹائمز کے لیے ٹی این ایس اور اے بی پی نیوز نیلسن، این ڈی ٹی وی اور ہندوستان ٹائمز سی فور کی جانب سے کی گئی رائے شماری کے نتائج کے مطابق عام آدمی پارٹی کو 36 سے 40 نشستیں مل سکتی ہیں. بی جے پی اپنی سابقہ تاریخ دہراتے ہوئے 28 سے 32 سیٹوں کے درمیان رہے گی اور کانگریس 3 سے 5 یا 7 سیٹوں میں سمٹ سکتی ہے. حکومت سازی کے لیے 36 نشستوں کی ضرورت ہوگی. رائے شماری کے نتائج کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کی مقبولیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور دہلی کے عوام وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ان کو اپنی پہلی پسند مان رہے ہیں. بی جے پی نے کیجریوال کے مقابلے میں پہلی خاتون آئی پی ایس افسر کرن بیدی کو میدان میں اتارا اور انہیں پارٹی میں شامل کرنے کے اگلے ہی روز وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنا دیا. پارٹی اعلیٰ کمان کا یہ قدم الٹا پڑا، پارٹی کے اندر بغاوت جیسی صورتحال پیدا ہو گئی. پارٹی نے سیاسی نقصان پر قابو پانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے. بی جے پی کے 125 ارکان پارلیمنٹ، بیشتر مرکزی وزراء اور پنجاب حکومت کے وزراء کو بھی میدان میں اتار دیا گیا ہے. بی جے پی نے کیجریوال کو اپنا اصل حریف مانا ہے، ان کے خلاف اخباروں میں بھی اشتہاری جنگ چھیڑ دی گئی ہے. روزانہ آنے والے ان اشتہاروں میں کیجریوال پر جارحانہ حملہ کیا جاتا ہے، مگر بعض اشتہاروں کی زبان متنازع ہونے کی وجہ سے بی جے پی کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ جاری ہے. نریندر مودی نے ایک بڑی ریلی میں خود کو خوش نصیب اور کیجریوال کو بد نصیب قرار دے کر رائے دہندگان سے ووٹ کی اپیل کی. کیجریوال نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں چھیڑ چھاڑ کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ دہلی چھاونی کے علاقے میں ایسی ووٹنگ مشینیں پکڑی گئی ہیں جن میں کسی بھی انتخابی نشان کا بٹن دبانے پر بی جے پی کے نشان کی بتی جلتی ہے. بی جے پی نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے. بی جے پی نے اس الیکشن میں انتخابی منشور جاری کرنے کے بجائے ویژن ڈاکومنٹ جاری کیا ہے. یہاں 7 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 10 فروری کو ان کی گنتی ہوگی. یہ الیکشن بی جے پی کے لیے بہت اہم ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. جیسے ہی امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اردن کے پائلٹ کی باحفاظت گھر واپسی کی تازہ اپیل جاری کی، اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے جسے یرغمال بنایا تھا، منگل کے روز انٹرنیٹ پر ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی جس میں انہیں زندہ جلایا گیا ہوا دکھایا گیا ہے. ان تصاویر میں، جن کی ابھی تک آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی، مغوی پائلٹ متاع القصیبہ کو ایک پنجرے میں زندہ جلایا جا رہا ہے. الجزیرہ کے صحافی محمد فہمی کو مصر کی جیل سے جلد ہی رہا کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے انہیں اپنی مصری شہریت چھوڑنی ہوگی. فہمی کے پاس کینیڈا اور مصر کی 2 شہریت ہے. پیر کو دیر گئے کینیڈا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فہمی کی رہائی یقینی ہے. رہائی کے بعد فہمی کو ملبدر کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے 400 سے زیادہ دنوں تک کی قید کاٹی. انہیں 2013 میں دسمبر کے مہینے میں ان کے 2 ساتھیوں سمیت قید کیا گیا تھا اور ان پر اخوان المسلمون کی امداد کا الزام تھا. ان کی رہائی کی پیش رفت اس کے بعد ہوئی جو مصری عہدیداروں نے الجزیرہ کے ایک اور صحافی پیٹر گریسٹی کو رہا کر کے واپس ان کے ملک آسٹریلیا بھیج دیا تھا. قاہرہ کی جیل سے الجزیرہ کے صحافی پیٹر گریسٹے کی رہائی کو مصر میں بنیادی حقوق کی جانب ایک قدم کے طور پر لیا جا رہا ہے، تاہم ان کے 2 ساتھی تاحال سلاخوں کے پیچھے ہیں. ہینری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
پیٹر گریسٹے کو دسمبر 2013 میں حکومت مخالف مظاہروں کی رپورٹنگ کے دوران ان کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا. مسٹر گریسٹے کو غیر ملکی مجرموں کو ان کے ملک واپس بھیجے جانے کے ایک صدارتی حکم نامے کے تحت اتوار کے روز رہا کیا گیا ہے. ان کے ساتھی محمد فہمی اور بہر محمد دیگر کم از کم 11 صحافیوں کے ساتھ اب بھی قاہرہ کی جیل میں بند ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے منسلک نکولس پیاشیو کہتے ہیں،
It's a poisonous air for free speech at the moment in Egypt. This case is just the tip of the iceberg. We have over 40,000
مصر میں آزادی اظہار کے لیے فضا سازگار نہیں ہے. یہ معاملہ برف کے تودے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مانند ہے. مختلف سوچ اور فکر کے اظہار کے نتیجے میں ہمارے 40,000 کے قریب ساتھیوں
और सरगर्म कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। ये अल्फाज थे निकोलस प्याशू के। अल जजीरा को कतर रकम फराहम करता है जो कि इख्वानुल मुस्लिमीन की पुश्त पनाही करता है। कतर में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के सरबराह माइकल स्टीफन कहते हैं कि मिस्र में सन 2013 की फौजी बगावत के बाद जिसमें इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत खत्म हो गई थी, कतर और काहिरा में इक्तदार के लिए लड़ाई का आगाज हुआ था।
The three journalists were basically the three victims of a large power play, and I think it was very obvious that
तीन सहाफी दरअसल इक्तदार की जंग के तीन मुतासरीन हैं, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वाज़े है कि अगर आप चाहें तो अल जज़ीरा को मिस्र के अंदर कतरी असर व रसूख की एक शाख कह सकते हैं। स्टीफन कहते हैं कि पीटर ग्रेस्टे की रिहाई दो हरीफों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है। मिस्र की जानिब से इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ सख्त मौकिफ पीर के रोज उस वक्त मजीद उभर कर सामने आया जब अदालत ने इस ग्रुप के 183 अराकीन के खिलाफ मौत की सजा को बरकरार रखने का फैसला दिया। इन अराकीन को पुलिस के खिलाफ हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान पीटर ग्रेस्टे ने अपने साथियों की रिहाई के लिए दिन रात एक कर देने का ऐलान किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम की छानबीन मुश्किलात का शिकार हो गई है। यरूशलम से वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार रॉबर्ट बर्गर की रिपोर्ट पेश कर रही हैं मुदस्सिरा मंज़र।
इसराइल ने अक्वामे मुत्तहिदा के उस कमीशन के सरबरा के इस्तीफे का खैर मकदम किया है जो इस बारे में छानबीन कर रहा है कि आया गुज़श्ता बरस गजा की लड़ाई के दौरान इसराइल ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। विलियम शबास एक बुलंद आहंग इसराइली नक़ाद हैं और इससे पहले फलस्तीनी तंजीम आज़ादी या PLO को मशावरत फ्राहम कर चुके हैं।
Time is very important now. There were only a few weeks left before the commission inquiry finishes its work.
उन्होंने कहा कि ये वक्त बहुत अहम है। कमीशन की इंक्वायरी खत्म होने में सिर्फ चंद हफ्ते रह गए हैं और मैं कमीशन के काम की राह में रुकावट और मदाखलत का सबब बन रहा था, चुनांचे मैंने इससे अलग होने का फैसला किया ताकि वो अपना काम कर सके और रिपोर्ट तैयार कर सके। गजा की 50 रोजा लड़ाई के दौरान जो इसराइल और अस्कृत पसंद ग्रुप हमास के दरमियान हुई, 2200 से ज्यादा फलस्तीनी और 72 इसराइली हलाक हुए थे। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि फलस्तीनियों की दो तिहाई हलाकतें सिविलियंस की थीं। इसराइल जंगी जराइम के इल्जाम से इनकार करता है और उसका कहना है कि वो फलस्तीनी रॉकेट हमलों के खिलाफ अपना जायज दिफा कर रहा था और ये कि हमास ने सिविलियंस को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि शबास के इस्तीफे के बाद अक्वामे मुत्तहिदा का कमीशन खत्म कर दिया जाना चाहिए। मिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि सन 2014 में अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल ने शाम, शिमाली कोरिया और ईरान की नस्बत इसराइल के खिलाफ ज्यादा फैसले किए। उन्होंने कहा कि जंगी जराइम की छानबीन हमास के खिलाफ होनी चाहिए न कि इसराइल के खिलाफ। शबास के इस्तीफे पर फलस्तीनी अहदेदारों ने मायूसी का इजहार किया है। अक्वामे मुत्तहिदा के अहदेदारों ने कहा है कि शबास के इस्तीफे के बावजूद कमीशन अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट अगले माह मुकर्रर वक्त पर पेश करेगा। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मशरकी यूक्रेन में मंगल के रोज यूक्रेनी फौज और रूस नवाज अलैदगी पसंदों के दरमियान ताजा लड़ाई में कम से कम 8 शहरी हलाक हो गए। पिछले 24 घंटों में शदीद गोलाबारी में कम से कम 22 अफराद जख्मी भी हुए। हफ्ते के रोज यूक्रेनी हुकूमत और अलैदगी पसंदों के दरमियान अमन बातचीत की नाकामी के बाद अलैदगी पसंदों के खुद ऐलान करदा इलाकों दोनेस्क और लोहांस में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। खास तौर पर यूक्रेनी कंट्रोल वाले कस्बे के इर्द गिर्द लड़ाई बढ़ गई है और इसमें इजाफे का खतरा है। पीर के रोज रूस नवाज अलहदगी पसंदों के लीडर ने ऐलान किया था कि वो जंगजुओं की तादाद 1,00,000 तक बढ़ाने के लिए भर्ती की तहरीक शुरू करेंगे। अमरीका ने अलहदगी पसंदों से निमटने के लिए यूक्रेन को मोहलिक हथियार फराहम करने का ताहाल फैसला नहीं किया। ये बात महकमे खारजा की तर्जुमान जेन साकी ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खबर के रद्दअमल का इजहार करते हुए बताई जिसमें कहा गया था कि ऐसी इमदाद फराहम करने के बारे में गौर किया जा रहा है। पीर को हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि इस बारे में बहस जारी है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मंगल के रोज चाड की सैकड़ों जमीनी फौजें नाइजीरिया में दाखिल हुई जो बोको हराम के जंगजुओं के जेर कब्जा इलाकों को वापस हासिल करने की इलाकाई कोशिशों का हिस्सा है। اینی شاہدوں نے کہا ہے کہ چارٹ کی فورسز کیمرون میں فوٹوکول سے ایک پل عبور کر کے نائجیریا کے قصبے گیمبارو میں داخل ہوئیں، لیکن دیگر 300 فوجوں نے بوسو قصبے کے قریب پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، جبکہ علاقے میں لڑائی کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ صدر براک اوباما نے $4 خرب کے بجٹ میں دنیا بھر میں امریکہ کی سفارتی اور امدادی کوششوں کے لیے $50 بلین سے زیادہ رقم مختص کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار شیرن بین نے تجزیہ کاروں سے بات کی، جن کا کہنا ہے کہ یہ فنڈز امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے تجویز کردہ فنڈ کا تقریباً 10% ہے۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
صدر اوباما کی جانب سے سن 2016 کے لیے پیش کردہ مجوزہ بجٹ میں سفارتی اور غیر ملکی امداد کی مد میں کل بجٹ کا 1% رکھا گیا ہے۔ پیر کے روز نائب وزیر خارجہ برائے وسائل و انصرام حیدر ہیگ باٹم کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کو اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر امریکی قیادت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب رقم میسر ہوگی۔ حیدر کا کہنا تھا، ہماری بجٹ درخواست اس بات کی عکاس ہے کہ امریکی عوام کی سلامتی، خوشحالی اور اقدار پر براہ راست اثر انداز ہونے والے لا تعداد امور میں امریکہ براہ راست اور مؤثر ترین انداز میں شامل رہے۔ بجٹ تجویز میں سفارتی اور امدادی امور کے لیے زیادہ تر درخواست سلامتی سے متعلق پیش آنے والے چیلنجوں اور اتحادیوں اور شراکت داروں سے کیے گئے وعدوں، تنازعات کے خاتمے، ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور عالمی سطح پر امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے کی گئی ہے۔ ہیگن باٹم کہتی ہیں کہ مزید $7 ارب کی درخواست سمندر پار ممکنہ کاروائیوں کے لیے کی گئی ہے تاکہ قومی سلامتی سے متعلق ہنگامی نوعیت کے معاملات سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کی سینئر فیلو جینیفر ہیرس کہتی ہیں کہ دفتر خارجہ کے لیے مختص بجٹ دفاعی بجٹ کا 10th حصہ ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں درپیش خطرات اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے یہ تناسب مناسب نہیں ہے۔ ہیرس کا کہنا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر دنیا بھر میں امریکہ کو درپیش چیلنج زیادہ تر فوجی نوعیت کے ہیں تو پھر عسکری آلات وغیرہ کے لیے 90% زیادہ بجٹ مختص کرنا ایک ایسے شعبے میں جہاں امریکہ کا غلبہ پہلے سے ہی موجود ہے، میرے نزدیک کوئی بہتر سرمایہ کاری نہیں ہے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ افغانستان، شام، عراق اور دیگر خطوں میں موجود مسائل صرف عسکری قوت سے حل نہیں ہو سکتے۔ تاہم ہیرس متنبہ کرتی ہیں کہ دفتر خارجہ کے بجٹ میں اضافہ اس کا جواب نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری بابوؤں کی جانب سے ڈالی جانے والی رکاوٹیں اور کانگریس کے ساتھ کشیدہ تعلقات ماضی میں مواقع ضائع کرنے کا سبب بنے ہیں، اور جب بات بجٹ کے لیے ووٹنگ پر آئے گی تو صدر اوباما کو اپنے بجٹ منصوبے پر کانگریس کی جانب سے بہت سے نکات پر سخت مخالفت کا سامنا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کے ترجمان اداریہ۔
امریکہ اور بھارت کے درمیان قریبی تعلقات حکمت عملی کے لحاظ سے ان دو شراکت دار ملکوں کے لیے ہی مفید نہیں، بلکہ اس سے بھارت اور بحر الکاہل خطے اور پوری دنیا میں مجموعی طور پر دفاع، خوشحالی اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ بھارت میں گزشتہ سال مئی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطحی تعاون میں انتہائی غیر معمولی رفتار سے اضافہ ہوا ہے۔ ستمبر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن کے تاریخی دورے کے بعد صدر براک اوباما اس سال جنوری میں وزیر اعظم مودی کی طرف سے بھارت کی یوم جمہوریہ پریڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی دعوت قبول کر کے وہ پہلے امریکی صدر بن گئے جنہوں نے اپنے عہدے کی مدت کے دوران دوسری مرتبہ بھارت کا دورہ کیا ہے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ 21ویں صدی میں امریکہ کی کامیابی کے لیے بھارت کے ساتھ مضبوط رشتہ بے حد اہم ہے۔
Part of the reason we're such natural partners is because we share values.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ کچھ وجہ ہمارے ایک دوسرے کے قدرتی شراکت دار ہونے کی یہ ہے کہ دو سابقہ نو آبادیاں ہونے کی وجہ سے، دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتیں ہونے کی وجہ سے، کاروباری مواقع فراہم کرنے والی اقوام کے طور پر، اور ایسی عوام کے طور پر جو تمام افراد کی آزادی، عزت اور قدر پر یقین رکھتی ہے، ہماری اقدار مشترکہ ہیں۔ اس لیے ہمارے درمیان دوستی کا ہونا حیرت کی بات نہیں، کیونکہ یقیناً ہم اپنے عوام کی اقدار کی عکاسی ہی کر رہے ہیں۔
فرینڈشپ بیکاز ہوپفلی وی آر ریفلیکٹنگ دی ویلیوز آف آور پیپلز۔
یقینی طور پر صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہماری تجارت اور معاشی شراکت داری کا مرکز ہماری عوام کی روزمرہ زندگی میں بہتری لانا ہونا چاہیے۔ یہی خیال بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستی کے دہلی اعلامیے کے پیچھے کار فرما ہے، جو صدر اوباما کے دورہ بھارت کے دوران دونوں رہنماؤں کی طرف سے جاری ہونے والے تین دستاویزات میں سے ایک ہے۔ دوستی کے اس اعلامیے میں دونوں ملکوں نے کئی دوسری چیزوں کے ساتھ جن چیزوں کا احترام کرنے کا عزم کیا ہے، ان میں جمہوریت کے ذریعے تمام افراد کے لیے مساوی مواقع پیدا کرنا، مؤثر حکمرانی اور بنیادی آزادیاں قائم کرنا شامل ہے، ایسا عالمی نظام قائم کرنا جو کھلا، مبنی بر انصاف، پائیدار اور سب کی شمولیت پر مبنی ہو، ایسی معاشی پالیسیوں کو فوقیت دینا جو مضبوط اور پائیدار ملازمتیں اور سب کی شمولیت پر مبنی حکومتیں قائم کر سکیں، آمدنی میں اضافہ کر سکیں، شفاف اور قواعد و ضوابط پر مبنی منڈیاں قائم کر سکیں، اور جو معاشرے کے تمام افراد کو آگے بڑھانے اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کی خواہش مند ہوں۔ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے صدر اوباما کا کہنا تھا کہ اس دورے سے یہ واضح ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا اور بے مثال موقع ہے، اور بھارت کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کرنا میری انتظامیہ کی اہم ترین خارجہ پالیسی ترجیح رہے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔ صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ میں امریکن فٹ بال ایک طرز زندگی اور لوگوں کی عادت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یوں تو اسے کہا فٹ بال جاتا ہے جو 11-11 کھلاڑیوں کی دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، مگر اس کھیل میں پیر تو بس دوڑنے اور زیادہ تر ککس لگانے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور بیشتر کھیل ہاتھوں سے کھیلا جاتا ہے، اور منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کھلاڑیوں کے درمیان کشتی ہو رہی ہو۔ امریکی اس کھیل کے اس قدر دیوانے ہیں کہ جب اس کا سیزن ہوتا ہے، یعنی اوائل ستمبر سے اواخر دسمبر تک، تو شام میں جب مختلف ٹیموں کے درمیان مقابلوں کا وقت ہوتا ہے تو یہ شائقین اپنے سب کام کاج چھوڑ کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب تک کھیل ختم نہ ہو جائے اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں، اور جس شہر میں یہ گیم ہوتا ہے وہاں اس اسٹیڈیم میں جہاں یہ گیم ہو رہا ہو ہزاروں کی تعداد میں تماشائی ہوتے ہیں۔ امریکہ میں فٹ بال کی یہ ٹیمیں نیشنل فٹ بال لیگ یا NFL کے تحت منظم ہوتی ہیں۔ اس وقت NFL میں 32 ٹیمیں شامل ہیں جو مختلف مالکان کی ملکیت ہیں، جن کی طرف سے کھلاڑیوں کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور وہ ایک معاہدے کے تحت اپنی اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں۔ مجموعی طور پر امریکن فٹ بال امریکہ کا ایک مقبول ترین کھیل ہے۔ اس میں پیشہ ورانہ فٹ بال یا پروفیشنل فٹ بال اور کالج فٹ بال سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہائی اسکول اور یوتھ فٹ بال کا نمبر آتا ہے۔ NFL کے کھیلوں میں دنیا کی کسی بھی اسپورٹس لیگ کے مقابلے میں ناظرین کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو چیمپئن شپ گیم ہوتا ہے یعنی سپر بال، جو اتوار یکم فروری کو نیو انگلینڈ کی ٹیم پیٹریٹس اور سیئٹل کے سی ہاکس کے درمیان ہوا، اسے دنیا میں کسی بھی گیم کے ناظرین سے زیادہ تعداد میں ناظرین دیکھتے ہیں، اور اس لیگ کا سالانہ سرمایہ کوئی 10 ارب امریکی ڈالر ہوتا ہے۔ یہ امریکی فٹ بال ہر چند کے دوسرے ملکوں میں نہیں کھیلی جاتی، نہ وہاں اتنی مقبول ہے جتنی یہاں امریکہ میں ہے، لیکن اس کا سپر بال دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور امریکہ کو ملا کر اسے دیکھنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے۔ یوں تو سیزن کے دوران گیم دیکھنے والے بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سپر بال کے لیے خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ ہفتوں پہلے سے لوگ اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، اور مل بیٹھ کر سپر باؤل دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر سپر باؤل پارٹی کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ گیم شروع ہوتا ہے تو ہر ٹیم کے حامی اپنی اپنی ٹیم کے حق میں نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، اور وہ شور و غل ہوتا ہے کہ بس دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے شائقین میں عمر کی کوئی حد ہے نہ صنف کی کوئی تقسیم۔ جس رات سپر باؤل ہوتا ہے اس روز سپر باؤل پارٹیز میں چپس، ڈپ، چکن ونگز، پیزا اور اس قسم کی کھانے کی دوسری چیزوں کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈا، جس میں خاص طور پر کوک شامل ہے، بے تحاشا پیا جاتا ہے، کیونکہ یوں بھی امریکی دنیا بھر میں اپنے کوک، برگر اور فٹ بال کے لیے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور پھر سپر بال جیتنے والی ٹیم کے حامی سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور جشن کا سما دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور کبھی کبھار یہ جشن بدمنی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اور پھر پولیس کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، اور یوں اس سیزن کے لیے فٹ بال اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اور صاحب، چلتے چلتے ایک فٹ بال ٹیم کے نام کے بارے میں تنازع کا ذکر، یاد رہے کہ یہ ٹیمیں بیشتر امریکی شہروں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں۔ اسی طرح امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے منسوب ٹیم کا نام ریڈ اسکن ہے، اور امریکہ کے قدیم باشندے چاہتے ہیں کہ یہ نام تبدیل کیا جائے کیونکہ وہ اس ٹیم کے نام کو اپنے واسطے توہین آمیز سمجھتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریڈ اسکن ٹیم کے مالک تبدیلی نام کے مطالبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر شخص کو قانون کی حدود کے اندر اظہار اور عمل کی آزادی ہے، اور اگر کسی کو کسی کے عمل یا موقف سے اختلاف ہے تو وہ اس کے لیے قانون کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ عدالتیں آزاد ہیں کسی سیاسی، معاشرتی یا کسی بھی قسم کے دباؤ سے، اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور یہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طیارہ ساز کمپنی بوئنگ پہلی ایسی تجارتی کمپنی ہوگی جو امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے خلا نوردوں کو لے کر خلا میں جائے گی۔ امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت بوئنگ اور ایک دوسری کمپنی اسپیس ایکس خلابازوں کو خلائی سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ سن 2011 میں خلائی جہازوں کے مشن کے اختتام کے بعد ناسا نے مدار میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک رسائی کے لیے ان دو کمپنیوں سے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے۔ گزشتہ سال ستمبر میں عہدیداروں نے بتایا تھا کہ ناسا نے بوئنگ کے لیے 4.20 ارب ڈالر جبکہ اسپیس ایکس کے لیے 2.60 ارب ڈالر کا اعلان کیا تھا۔ تاہم خلائی شٹل کی طرز پر ڈریم چیزر نامی ایک جہاز تیار کرنے والی کمپنی سیئر این واڈا کی طرف سے بعض قانونی معاملات کے باعث دو کمپنیوں سے ہونے والے معاہدے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں۔ ہیوسٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ناسا کی عہدیدار کیتھی لائیڈز نے بتایا کہ ناسا کے خلانوردوں کو لے جانے کے دو مشن سب سے پہلے بوئنگ کمپنی سر انجام دے گی، کیونکہ اس نے اب تک اس ضمن میں دو اہداف حاصل کر لیے ہیں جبکہ اسپیس ایکس تاحال ایک ہی سنگ میل عبور کر سکی ہے۔ بوئنگ کمپنی کے نائب صدر اور کمپنی کے خلائی امور کے جنرل مینیجر جان ایلبن کا کہنا ہے کہ ناسا کا ایک خلاباز اور بوئنگ کا ایک پائلٹ تجرباتی طور پر جولائی سن 2017 میں کریو اسپیس ٹرانسپورٹیشن یعنی CST-100 کے ذریعے یہ سفر طے کریں گے۔ ان کے بقول اس تجرباتی مشن کے بعد دسمبر سن 2017 میں پہلا باضابطہ تجارتی مشن خلا میں جائے گا۔ اسپیس ایکس ڈریگن کریو نامی جہاز کو بہتر بنا کر سن 2016 میں بغیر کسی سوار کے خلا میں بھیجا جائے گا۔ اس کا منصوبہ ہے کہ یہ سن 2017 میں اس جہاز پر کسی انسان کو سوار کر کے خلا میں جائے، تاہم اس کی حتمی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کیلیفورنیا میں قائم اسپیس ایکس سن 2012 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر آلات اور دیگر ساز و سامان پہنچا کر تجارتی بنیادوں پر خلا میں سفر کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی تھی۔ امریکہ کا خلائی شٹل کا 30 سالہ پروگرام سن 2011 میں ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد اسے خلائی مشن کے لیے روسی خلائی کیپسول سویس پر انحصار کرنا پڑا، جس میں ایک خلاباز کے سفر کے لیے اسے 7 کروڑ ڈالر ادا کرنا ہوتے تھے۔ امریکہ کی اس نئی تجارتی خلائی صنعت کے معرض وجود میں آنے کے بعد سفر کے اخراجات قدرے کم ہو جائیں گے، اور اولاً ایک خلاباز کے سفر کی قیمت 5.80 کروڑ ڈالر ہوگی۔ ناسا کے انتظامی عہدیدار چارلز بولڈن کہتے ہیں کہ نجی طور پر زمین کے مدار میں کامیابی سے سفر کا مطلب یہ ہے کہ امریکی خلائی ادارہ سن 2024 تک مریخ پر انسانوں کو بھیجنے کے اپنے مشن پر توجہ دے سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے انجینئر ہیں نشوان کالی۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔